گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر روز آنا 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے فرض علوم کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہے قربانی۔ قربانی کا بیان ہمارا آج کا موضوع ہے۔ قربانی در حقیقت شرعی اعتبار سے جو اس کا حکم ہے وہ واجب کا ہے، کہ جو شخص قربانی کے اعتبار سے اس میں تمام شرائط پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہوتی۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہر قوم اور ہر امت میں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے وہ قربانی رکھی بنائی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ کوثر میں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ وہ آیات ہیں جو کہ قربانی پر دلالت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، ما ہی الاداحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی اس کی جو قربانی مسلمانوں میں رائج ہے، عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرنے والی جو قربانی ہے، اس کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کی طرف گئے حکم ربانی کی بنا پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فدیے میں جنت سے ایک مینڈھا بھیجا۔ احادیث مبارکہ کے اندر قربانی ترک کرنے پر جو وعیدات آئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا حکم جو ہے وہ سخت ہے، یعنی واجب کے درجے میں ہے، جس کا نہ کرنے والا گناہگار ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص وسعت والا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کو اپنی عیدگاہ کے قریب آنے سے منع کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی نہ کرنے کا حکم سخت ہے، اس کا کرنا جو ہے وہ صاحب وسعت شخص کے لیے یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود بھی قربانی کی، اپنی طرف سے بھی کی، اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کی، اپنی اولاد کی جانب سے بھی کی، اور آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ تو تھا قربانی کا تعارف قرآن و حدیث سے۔ اب قربانی کہتے کسے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کا وقت کیا ہے، ان تمام کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ اولاً تو یہ کہ قربانی کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ شرعی اعتبار سے مخصوص جانور کو مخصوص دن اور مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے یا نیکی کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن اور مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے یا نیکی کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا سبب جو ہے وہ کیا ہے، کہ قربانی کس سبب کی وجہ سے جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، قربانی کا سبب جو ہے وہ وقت کا پایا جانا ہے، اور قربانی کا وقت جو ہے وہ دسویں ذوالحجہ، ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کی صبح صادق کے طلوع ہونے سے 12ویں ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اور انہیں ایام نحر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو کہا کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں ذبح کرنا، تو دن سے مراد یہ دن ہے کہ ان میں ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی، ان کے علاوہ ذبح کریں گے تو جو واجب قربانی عید الاضحیٰ والی ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ ان وقتوں کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ کے بعد 2 دن ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، 10 ذوالحجۃ الحرام، 11 ذوالحجۃ الحرام اور 12 ذوالحجۃ الحرام، اور چونکہ اسلامی اعتبار سے دن کا اختتام غروب آفتاب پر ہو جاتا ہے، لہذا 12ویں کی غروب تک ہی اس کا وقت ہے۔ قربانی کس شخص پر جو ہے وہ واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور عبادت مسلمان سے ہی متصور ہے۔ نمبر 2، وہ شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ شرعی اعتبار سے وہ شخص مسافر نہ ہو۔ اب مسافر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو کہ اپنے جائے اقامت سے یا اپنے وطن سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کی مسافت پر جو ہے وہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ ارادہ اس کا متصل ارادہ ہے، تو جہاں جانے کا ارادہ ہے وہ جو شہر ہے اس شہر کی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے اور اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلنے کے بعد، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ، یعنی دونوں جگہوں کی آبادی کے، وہاں کی آبادی سے پہلے کا اور یہاں کی آبادی کے بعد کا درمیانی فاصلہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص شرعی اعتبار سے مسافر کہلائے گا۔ اب چاہے یہ سفر جو ہے وہ جدید ذرائع سے وہ چند گھنٹوں میں طے کر لے، یا جو ہے وہ زیادہ وقت میں طے کرے، دار و مدار مسافت کا یہی۔ تو جو شخص شرعی مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہے سفر کے دوران، کہ کیا صرف سفر میں قربانی واجب نہیں ہے؟ مسافر اس وقت تک مسافر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے وطن میں واپس نہ آ جائے، یا پھر کسی اور جگہ پر جا کر جو جائے اقامت ہے اس کا، کسی اور آبادی میں جا کر 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت نہ کر لے۔ تو اگر کسی اور جگہ گیا ہے اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، تو اگرچہ 13 دن رہے، 14 دن رہے، وہ مسافر ہی رہے گا۔ اب جب مسافر رہے گا تو اگرچہ وہاں پر جو ہے وہ رہ رہا ہو، مگر اس پر قربانی شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ اور جو مسافر کی جو گفتگو کی گئی، اس میں یہ کہ یہ شخص جو ایام نہر پائے جا رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے ایام پائے جا رہے ہیں، ان میں وہ جو ہے وہ مسافر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص مالک نصاب ہو جس پر قربانی واجب ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو وسعت ہو۔ تو اب وسعت کی کیا مقدار ہے؟ وسعت سے مراد وہ شخص جو مالک نصاب ہو۔ تو ہر شخص پر قربانی واجب نہیں، بلکہ جو مالک نصاب مسلمان ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور پانچویں شرط یا چوتھی شرط جو ہے وہ ہے کہ وہ نابالغ نہ ہو بلکہ بالغ ہو، قربانی نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ اگر نابالغ صاحب نصاب ہے تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں۔ اب جو شرائط بیان کی گئیں ان میں اکثر تو واضح ہیں، مسافر والی کی وضاحت کر دی۔ جو ایک اہم ترین شرط ہے وہ ہے مالک نصاب ہونا، کہ جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جاننا، تفصیل جاننا ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ تو مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں وہ شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک ہو۔ جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی جبکہ وہ مسافر نہ ہو۔ اب حاجت اصلیہ جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں جن کی آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اور حاجت پڑتی رہتی ہے۔ جیسے گھر ہے، تو اب گھر کسی کا جو ہے وہ اگرچہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی، جبکہ وہ گھر اس کی حاجت اصلیہ میں ہے، اس میں اس نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور وہ پورا کا پورا گھر ہی اس کی ضرورت ہے، اس کو کفایت کرتا ہے۔ ہاں اگر گھر اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اضافی پڑا ہوا ہے اور اس کی مالیت اتنی پہنچتی ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے، تو قربانی واجب ہوگی۔ یوں ہی اگر کسی شخص کے پاس کرائے کا مکان ہے، کرائے کا مکان سے مراد خود کرائے کے مکان میں نہیں، بلکہ اس نے اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، یا جو ہے وہ کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں، اب ان کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی سے کہیں زیادہ ہی پہنچتی ہے عمومی طور پر، پراپرٹی کی قیمت ہے، لیکن اس پراپرٹی سے، اس مکان کے کرائے سے، یا دکان کا جو کرایہ آتا ہے، یا جو زمین ہے جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس سے جو اس کو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس کے حاجات کو کافی ہوتا ہے، فقط اضافی نہیں ہوتا، بلکہ اسی سے اس کا گھر کا خرچ چلتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا ہے کہ اسی سے اس کا گھر کا خرچ چلتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس جگہ کی مالیت اگرچہ کہیں جو ہے وہ زائد ہو، نصاب سے کئی گنا زائد ہو، پھر بھی اس گھر کی وجہ سے یا اس زمین کی وجہ سے یا اس دکان کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ جگہ اس کو حاجت اصلیہ کے اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہو گئی کہ اس سے ہی اس کا جو ہے وہ اخراجات کا گزارا ہوتا ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ اخراجات کا گزارا ہونے کے بعد بھی اس کی انکم میں سے اتنا بچتا ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اب عمومی طور پر حاجات اصلیہ میں چونکہ زکوٰۃ اور قربانی ان میں فرق ہے، جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق ہے کہ زکوٰۃ تو فقط تین مال پر ہوتی، زکوٰۃ فقط مال نامی پر ہوتی ہے، اور ان میں تین مال عمومی طور پر ہیں، جیسے سونا، چاندی اور مال تجارت، اور پیسے، پرائز بونڈ وغیرہ وہ سونے چاندی کے اندر ہی آ جاتے ہیں، تو فقط ان مالوں پر ہوتی ہے۔ یا ایک اور قسم ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ہے جانور، جو کہ سائمہ جانور ہوتے ہیں، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو شہروں کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں، تو زکوٰۃ ان چیزوں پر لازم آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں بہت سارا اضافی سامان پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آتی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے، اور یہ مال نامی نہیں ہوتے۔ جبکہ اس کے برعکس جو صدقہ فطر کا نصاب ہے یا قربانی کا نصاب ہے، یا وہ شخص کہ جس کو زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ لینا جائز ہو جائے، اس اعتبار سے جو نصاب ہے اس میں مال نامی ہونا ضروری نہیں، بلکہ فقط حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی سامان ہے، وہ چاہے بڑھنے والا سامان ہے یا نہیں ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی تو قربانی واجب ہوگی۔ اور اس طرف چونکہ عمومی طور پر دھیان نہیں ہوتا، جیسے اگر زکوٰۃ کے معاملے میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ میرے پاس دو موبائل ہیں تو کیا دو موبائلوں پہ زکوٰۃ ہوگی، میرے پاس دو گاڑیاں ہیں تو کیا دو گاڑیوں پر زکوٰۃ ہوگی، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، جبکہ ان کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو۔ لیکن اب اگر دو گاڑیاں یا دو موبائلوں میں سے دوسرا جو ہے وہ آپ کی حاجت سے زائد ہے، اور اس کی خود مالیت یا آپ کے دیگر حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مل کر ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی، تو قربانی ضرور لازم ہو جائے گی، یوں ہی صدقہ فطر بھی لازم ہو جائے گا۔ اس اسلامی بہنوں کی جانب سے زکوٰۃ میں سوال ہوتا ہے کہ جو ہمارے برتن ہیں جہیز میں ملے ہیں یا جہیز کا اور دیگر سامان ہے سونے چاندی کے علاوہ بھاری بھرکم جو ہے وہ شادی کے جوڑے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ان حاجات اصلیہ سے زائد جوڑوں پر برتنوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو ان کی وجہ سے صدقہ فطر اور قربانی ضرور لازم ہو جائے، تو اس اعتبار سے قربانی کا معاملہ تھوڑا سا یہاں پر اہم ہے، اور اس کی طرف سے لوگوں کی غفلت پائی جاتی ہے، اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور جو قربانی کی شرائط بیان کی، ان میں کسی بھی جگہ یہ شرط بیان نہیں کی کہ قربانی مرد پر واجب ہے، کسی بھی جگہ یہ شرط بیان نہیں کی، تو اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ قربانی مرد پر بھی لازم ہے اور عورت پر بھی لازم ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی لازم ہوگی، تو مرد و عورت دونوں پر ہی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں قربانی لازم ہوگی۔ یوں ہی بہت ساری چیزوں پر اگر غور کریں، زکوٰۃ کے اعتبار سے اس میں ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، جیسے بی سی کو لے لیں، بی سی یا کمیٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اس پر بھی لازم ہو رہی ہے، لیکن آپ پر ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جبکہ وہ آپ کو مل جائے، یا کم از کم اس میں سے نصاب کے پانچویں حصے کی مقدار میں وصول ہو جائے، لیکن قربانی اس کی وجہ سے آپ پر لازم ہوگی۔ تو اگر بی سی میں کسی نے اتنا مال جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر قربانی اس کے اوپر لازم ہوگی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر سونا چاندی ہے یا جو ہے وہ دیگر اضافی سامان ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی کے پیسے نہ ہوں تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں یا تو اپنا کوئی سامان بیچ کر جو ہے وہ قربانی کریں، یا جو ہے وہ کسی سے قرض لے کر قربانی کریں۔ اب قرض لے کر قربانی کرنے سے متعلق عمومی طور پر جو لوگوں میں غلط فہمیاں رائج ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب قرض سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو اولاً تو یہاں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ جو شخص مقروض ہو کہ اس کے اوپر قرضہ ہو، دین ہو، اور اس کے پاس جتنا مال ہے اس مال میں سے اگر اس کے قرضے کو مائنس کریں تو پیچھے مال میں نصاب کی مقدار مال نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرضہ تو حاجت اصلیہ کے اندر سے ہے، بندہ اپنے آپ کو سب سے پہلے قرضے سے فارغ کرتا ہے، تو اس پر قربانی تو واجب نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ شخص قربانی کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے۔ ایسے دو چیزیں ہیں، ایک ہے قربانی کا واجب ہونا کہ نہ کرنے کی صورت میں گناہگار ہوگا، تو مقروض پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر اسے قرض دار کی جانب سے مہلت دی ہوئی ہے، ٹائم پیریڈ باندھا ہوا ہے قرض کی ادائیگی کا، اور اس کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اب اس کے پاس ایام قربانی میں اتنا مال ہے جس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی ادا کر لوں، تو بالکل قربانی ادا کر سکتا ہے، یہ اس کی جانب سے نفلی قربانی ہوگی اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ جس پر قرض ہے وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر کرے گا تو ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ کہ اس پر قربانی واجب ہے لیکن فی الوقت اس کے پاس کیش نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ حصہ ڈال لے یا قربانی کا جانور خرید لے، تو اب کیا کریں؟ تو اب اپنا مال بیچ دیجئے، سونا ہے یا جو بھی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے اسے بیچ دیں، نہیں وہ مال بھی نہیں بیچنا، تو اب قربانی کیسے کریں؟ تو اب یا تو آپ کسی سے قرض لے کر اپنی قربانی ادا کریں، یہاں پر قربانی ادا کرنا آپ پر ضروری ہے، واجب ہے، تو اب اس کو ادا کرنے کے لیے جو پیسہ حاصل کرنا ہے وہ آپ کسی بھی جائز طریقے سے حاصل کریں، یا تو اپنا مال بیچ کر یا کسی سے قرض لے کر۔ تو یہ سمجھنا کہ قرض لے کر قربانی نہیں ہوتی، ایسا ہرگز نہیں ہے، غلط ہے۔ بلکہ بعض صورتوں کے اندر جب اس کے پاس جو ہے وہ مال موجود کیش کی صورت میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یا تو وہ اپنا مال بیچے یا پھر جو ہے وہ قرض لے کر قربانی ادا کرے، یہ اس پر ضروری ہے، اور ایسی صورت میں قربانی بھی ہو جائے گی۔ تو قرض کے حوالے سے جو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر اور ہے کہ کسی شخص کو قرض دیا ہوا ہے، اپنا مال کسی کو قرض دیا ہوا ہے جو کہ نصاب کی مقدار میں موجود ہے، نصاب کی مقدار جتنا مال کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو اب یہ صاحب نصاب تو ہو گیا، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے یہ قربانی کر سکے، سامان کی صورت میں بھی نہیں ہے کہ جسے بیچ کے کر سکے، اور کیش کی صورت میں بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جس کو مال دیا ہوا ہے، اگر وہ شخص جو ہے وہ خوشحال ہے، تو ایسی صورت میں اس سے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اب اگر وہ قرض دے دے تو ٹھیک ہے، اس سے اپنی قربانی کر لے کہ اس کو اس کا مال مل جائے گا، ورنہ کم از کم اگر پورا قرض نہ ملے تو اسے یہ کہے کہ مجھے ایک حصے کی مقدار میں یا ایک بکری کی مقدار کی جو رقم بنتی ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میں اپنی قربانی ادا کر۔ تو اگر وہ شخص وہ اسے دے دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ اس سے مانگے اور یہ اپنی قربانی ادا کرے، جبکہ اسے یہ ظن غالب ہو کہ سامنے والے سے مانگوں گا تو وہ مجھے دے دے گا۔ تو ایسی صورت میں اس سے مانگ کر قربانی کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر اپنا ہی مال اس سے مانگ رہا ہے، اور اگر وہ اتنا تنگ دست ہے کہ وہ اس کو دے ہی نہیں سکتا اور اس کے پاس بھی کوئی ایسا مال نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کی یہ تو تھی شرائط، اب قربانی کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا حکم وجوب کے اعتبار سے قربانی صاحب نصاب مسلمان پر جو کہ مقیم ہو واجب ہے، اور قربانی کا حکم دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہوئی، جب اس نے اس قربانی کو ادا کر لیا تو اپنے اس ذمے سے بری الذمہ ہو گیا، اور اچھی نیت سے کی، ریاکاری کی نیت سے نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب پائے گا۔ قربانی بھی زکوٰۃ کی طرح ہر سال جو ہے واجب ہوتی، قربانی زکوٰۃ کی طرح ہر سال واجب ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ قربانی فقط زندگی میں ایک بار واجب ہے، یا بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جناب 7 قربانیاں کر لیں اس کے بعد قربانی نہیں ہے، تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر سال ایام نہر میں جب وہ مقیم ہوگا اور صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب قربانی کی اقسام بیان کی جائیں، قربانی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو قربانی، غنی سے مراد صاحب نصاب اور فقیر سے مراد بھکاری یا پیشہ ور فقیر یا مانگنے والا فقیر مراد نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے فقیر سے مراد وہ ہوتا ہے جو کہ صاحب نصاب نہ ہو۔ نمبر 2، فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ اور نمبر تین، غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ یہ تین صورتیں ہیں قربانی کے واجب ہونے کے اعتبار سے، واجب ہونا اشخاص کے اعتبار سے کب کس پر واجب ہوگی۔ غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص منت مانے، چاہے وہ غنی منت مانے یا کوئی فقیر منت مانے کہ اللہ کے لیے مجھ پر جو ہے وہ، اگر کوئی یوں منت مانے یا یوں کہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر قربانی لازم ہے، تو ایسی صورت میں اس پر یہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اب اس میں وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، چونکہ یہ منت کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہو رہی ہے، تو اس پر جو ہے وہ منت کی قربانی بہر صورت لازم رہے گی۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو، دوسری صورت، فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے، جب وہ قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لے، جب وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ خود ہی اپنی مرضی سے جانور خرید لیتا ہے قربانی کی نیت سے، تو ایسی صورت میں جانور جب قربانی کی نیت سے خرید لے گا تو اب اس پر اس جانور کو قربان کرنا لازم ہوگا، اب اس پر اس جانور کو قربان کرنا لازم ہوگا۔ جبکہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص کوئی جانور قربانی کے لیے خریدے تو اس پر اسی جانور کو قربان کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ فقیر پر تو واجب ہے کہ جو جانور قربانی کی نیت سے اس نے خریدا اس پر اسی جانور کو قربان کرنا ضروری ہے، جبکہ غنی جو صاحب نصاب ہے جس پر شریعت مطہرہ سالانہ قربانی واجب کرتی ہے، اگر وہ کوئی جانور خریدتا ہے قربانی کی نیت سے تو اس پر اسی جانور کو قربان کرنا لازم نہیں ہے، وہ اس کی جگہ کوئی دوسرا جانور بھی قربان کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ جس چیز پر یہ نیت کر لی جائے کہ یہ راہ خدا میں خرچ کروں گا تو اب اپنی نیت سے پھرنا نہیں چاہیے۔ یوں ہی یہاں ایک اور مسئلہ کہ غنی نے اگر جو ہے وہ کوئی جانور خریدا قربانی کی نیت سے، اور وہ مثلا خریدا 1000 روپے کا، اور اب اس کے بعد وہ کوئی دوسرا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے اس پہلے والے کی جگہ، تو وہ یا تو اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زائد قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا جانور کرتا ہے، مثلا 900 کا جانور کوئی ذبح کر دیتا ہے، تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی لیکن 100 روپے اسے صدقہ کرنا لازم آئے گا، جو کہ پرانے اور نئے جانور کے درمیان فرق آیا۔ اور تیسری قسم کہ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو جو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ رکھا اس کے شکریہ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے جو غنی پر سالانہ قربانی لازم ہوتی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو غنی پر لازم ہوتی ہے، فقیر پر لازم نہیں ہوتی۔ تو یہ تین قسمیں تھیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو بعض صورتوں میں اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی، منت کی بھی ہو جاتی ہے۔ اب منت کی قربانی میں جو ہے وہ دونوں صورتیں ہیں، یہی منت مانی کہ اس دفعہ عید الاضحیٰ میں قربانی کروں گا تو عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر ویسے ہی عام دنوں میں مانی تو جب منت اس کی پوری ہو جائے گی تو اس اعتبار سے اس پر اسی وقت قربانی کرنا لازم ہوگا۔ ایک قربانی جو ہے وہ اور ہوتی ہے جو کہ حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے جس کی بنا پر دم لازم آئے، تو وہاں پر حدود حرم کے اندر قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ ایک قربانی ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حدود حرم میں ہی ذبح کیا جائے. اس کے علاوہ حج کی بھی قربانی ہوتی ہے. حج تمتو کرنے والا اور حج قران کرنے والے پر شکرانے کی قربانی لازم ہوتی ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اگرچہ وہ مقیم جو ہے وہ نہ ہو، مسافر ہو، جب بھی اس پر وہ حج کی قربانی لازم ہوگی. اور جو حج افراد کرنے والا ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہے. اب جو شخص حج تمتو کرنے والا ہے یا حج افراد کرنے والا ہے، اس پر ایک قربانی تو حج کے شکریے میں ادا کرنا لازم ہے. اب اگر وہ ایام نحر میں مقیم ہے، ایام نحر میں وہ مقیم ہے مکہ المکرمہ میں، اور صاحب نصاب بھی ہے، تو اس پر سالانہ قربانی حج کی قربانی کے علاوہ علیحدہ سے ادا کرنا بھی اس پر لازم ہے. اب وہ دوسری قربانی جو ہے وہ اس پر حدود حرم میں کرنا ضروری نہیں. جو سالانہ قربانی اس پر واجب ہے وہ حدود حرم میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ملک میں بھی کروا سکتا ہے. بعض صورتوں کے اندر حج میں مسافر ہوتے ہیں، حج کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں حج شروع ہونے سے پہلے، مثلا 15 دن یا اس سے زائد کا وقت جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں نہیں ٹھہرے ہوئے ہوتے، اور پھر منا چلے جاتے ہیں، عرفات چلے جاتے ہیں، مزدلفہ چلے جاتے ہیں، لیکن بعض افراد 12ویں کو غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ مکہ المکرمہ آ جاتے ہیں، 12ویں کو غروب آفتاب سے پہلے مکہ المکرمہ آ جاتے ہیں، اور وہاں پر آ کر ان کی اقامت کی نیت ہوتی ہے، یعنی 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت ہوتی ہے. تو جب 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے وہ مکے میں آ کر مقیم ہو گئے اور صاحب نصاب بھی ہیں، تو ان پر قربانی لازم ہو جائے گی. عمومی طور پر اس بات کا دھیان جو ہے وہ حجاج کرام کی جانب سے نہیں ہوتا، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یا تو جو ہے وہ ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں جب غروب آفتاب ہو چکا ہو، ورنہ جو ہے وہ اگر پہلے جو آئے اور اقامت کی نیت بھی کر لی اور صاحب نصاب بھی ہیں تو قربانی لازم ہوگی. اب اگر کہیں کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، قربانی نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ جب وقت گزر جائے گا، وقت گزر گیا اور یہ قربانی نہیں ادا کر سکا، تو ایسی صورت میں جو قربانی کی قضا کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا اس پر ضروری ہوگا. اس کی تفصیل آگے بیان کی جاتی ہے. ایام قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی کرنا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ پیارا کوئی روپیہ نہیں. تو لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ قربانی کرنے کے بجائے میں جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں پیسے، غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، کپڑے پہنا دیتا ہوں، کسی کی شادی کروا دیتا ہوں، تو وہ غلط فہمی میں ہے کہ جب مسلمان کے ہر عمل سے مقصود رضائے الہی ہے، ہر عمل سے مقصود مسلمان کی رضا الہی ہے، تو جس چیز میں اللہ عز و جل کی رضا ملے گی وہی کریں گے، اور یہ بات حدیث مبارک سے پتہ چل گئی کہ ایام نہر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اور سب سے پیارا مال جو کہ خرچ کیا جائے اللہ کو پسند ہے وہ قربانی کا ہی مال ہے۔ تو اس لیے قربانی واجب ہوتے ہوئے اگر کوئی یوں دوسری جگہ مال خرچ کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا پالی تو ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے غلطی کی اور اپنے واجب کی ادائیگی سے بھی محروم رہ گیا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا تو درکنار، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی، ویسے بھی یہ تو وجوب کا ہے، وجوب کی صورت کے اندر تو لازمی ہے کہ جو ہے وہ آپ پر قربانی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ عموماً ہم ایک سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، دونوں چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ افضل کیا ہے، میں اس وقت کیا افضل کام کروں۔ صدقے میں پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ میں کون سا صدقہ کروں جو میرے لیے زیادہ افضل ہوگا۔ تو قربانی کے ایام کے اندر کوئی شخص ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے اور اس نے کچھ مال بھی جو ہے وہ خرچ کرنا ہے راہ خدا میں، تو وہ ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ مال ہی غریبوں میں تقسیم کر دے، اور ایک یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دے۔ تو یہ زیادہ افضل عمل ہے کہ قربانی بھی ہو جائے گی، نفلی قربانی، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایام نہر میں جو پسندیدہ ترین عمل ہے وہ بھی پایا جائے گا، اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر کے بعد والے صدقے کا ثواب بھی حاصل کر لے گا۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک فرد پر لازم ہے، جو صاحب نصاب ہے ہر ایک فرد پر لازم ہے، یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ قربانی پوری فیملی کی جانب سے ایک قربانی ادا کر دی جائے یا ایک گھر کی جانب سے ایک قربانی ادا کر دی جائے، بلکہ جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر پوری فیملی کی جانب سے ایک بکرا قربان کر دیا تو وہ تو کسی کا بھی نہیں ہوا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ ایک شخص نے اپنی طرف سے ادا کر دیا تو دوسروں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے لیے علیحدہ سے قربانی نہ کر لیں۔ یوں ہی یہ بھی جو ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ جب تک والد صاحب مثال کے طور پہ کسی کے جو ہے وہ خوشحال نہیں تھے، ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی کبھی، ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا، اب اولاد جو ہے وہ صاحب نصاب ہو گئی ہے، تو اب وہ یہ چاہتی ہے کہ پہلی قربانی جو ہے میں والد صاحب کی طرف سے کروں، یہ ایک رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو بالکل کرنی چاہیے۔ لیکن والد صاحب کی طرف سے اگر قربانی کریں تو کریں، اپنی جانب سے قربانی کرنا پھر بھی لازم ہی رہے گا، وہ ذمے میں باقی ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی آپ پر واجب ہے اور آپ والد صاحب کی طرف سے کر دیں اور کہیں کہ ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ والد صاحب کی طرف سے جو کریں گے اگر تو وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کی طرف سے تو وہ نفلی قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ پر جو واجب قربانی تھی وہ برقرار ہی رہے گی، اسے ادا کرنا لازم ہی رہے گا۔ تو لہٰذا والدین کی جانب سے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو استطاعت ہے تو ایسی صورت میں اپنے اوپر لازم قربانی علیحدہ سے کریں، والدین کی طرف سے ان کی نفلی قربانی علیحدہ سے کر دیں۔ یوں ہی اگر والدین جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کی جانب سے کرنا بھی چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں قربانی، تو بھی اپنی جانب سے قربانی جو اپنے اوپر لازم ہے وہ علیحدہ سے ہی کرنا ضروری ہوگی۔ ہاں ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ قربانی اپنی نیت سے کریں اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحوم والدین کو یا زندہ والدین کو ایصال کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی اور اس کا ثواب جو ہے وہ والدین کو ایصال ہو جائے گا، انہیں اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ جس طریقے سے قربانی جو ہے وہ کرنا دوسروں کی طرف سے جائز ہے، یوں ہی ان کی لیے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اب قربانی اگر کسی اور کی کرنی ہو، جیسے عموماً شوہر کو بیوی کی جو ہے وہ قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اولاً تو یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے، بیوی پر اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور قربانی خود ہی لازم ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ شوہر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، قربانی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے، بغیر اجازت کے اسے پتہ ہی نہیں اور قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی بیٹا جو ہے وہ بیرون ملک میں ہے، یہاں باپ نے جو ہے وہ قربانی کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی بھی نیت کر لی، اس کی طرف سے بھی قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی طرف سے صراحتاً واضح طور پر اجازت ہو یا پھر دلالتاً اجازت موجود ہو۔ دلالتاً اجازت کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک ہی فیملی کے اندر جو ہے وہ افراد رہتے ہیں اور جو سب کا کھانا پینا جو ہے وہ ایک ہی ہے، عیال کے اندر ہی ہیں، ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر جو وہ قربانی کر رہا ہے تو انڈرسٹوڈ طور پر جو ہے وہ دوسرے افراد کی جانب سے اسے اجازت ہے کہ میری طرف سے بھی آپ قربانی کر دیں، تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ جیسے میاں بیوی ہیں تو اب اگر شوہر جو ہے وہ کوئی بڑا جانور لاتا ہے اور اس میں اپنی اور اپنی بیوی دونوں کی نیت سے قربانی کر دیتا ہے تو بیوی کی طرف سے دلالتاً اجازت پائی جاتی ہے، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، جو بچے علیحدہ ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ باپ کے ساتھ نہیں رہتے تو ان کی قربانی کرنے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہوگا، اجازت سے کریں گے تو قربانی ہوگی، نہیں کریں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، باقی جانور قربان ہو جائے گا۔ جس شخص پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، جس شخص پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ اب کیا کرے؟ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ قربانی کا جانور خرید چکا تھا اور ایام نہر میں اس نے اسے قربان نہیں کیا، بارہویں کا غروب آفتاب ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پر اس زندہ جانور کو ہی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہے وہ بڑے سے بیل کو کس کو صدقہ کریں؟ تو کسی بھی شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دیں، یہ نہیں کہ اس کو ذبح کر کے پھر اس کو جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے وہ تقسیم کریں، بلکہ وہ پورا بیل ہی کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں، مالک بنا دیں، اب وہ اس کے بعد چاہے اسے بیچ دے یا اس کو ذبح کر کے کھا لے یا جو دل چاہے کرے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ جب آپ نے اس کو دے دیا کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کو تو جو آپ پر صدقہ کرنا لازم تھا وہ ادا ہو گیا، اور اگر جو ہے وہ ذبح کر دیا تو ایسی صورت میں اس کا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اس کا ہر چیز صدقہ کرنا ضروری ہوگی، اور جو فرق آیا زندہ جانور میں اور ذبح شدہ جانور میں، جو پیسوں کا فرق آیا وہ فرق بھی صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ کہ جانور خریدا ہی نہیں، قربانی تو واجب تھی لیکن جانور خریدا ہی نہیں، گزشتہ سال آج مسئلہ سن کر معلوم ہو رہا ہے کہ گزشتہ سالوں ہم پر قربانی واجب تھی، اب کیا کریں؟ تو اب ایسی صورت کے اندر ایک بکری کی قیمت کا صدقہ ہر سال کی قربانی کے بدلے میں لازم ہے۔ ایک ایسی بکری جس میں قربانی کی ساری شرائط پائی جاتی ہوں، عیوب سے پاک ہو، عمر بھی اس کی پوری ہو، تو اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہر سال کی قربانی کی صدقہ کرنا لازم ہے، اور یہ صدقہ واجبہ ہے جو کہ شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو دینا ضروری۔ اب کس سال کی قیمت کا اعتبار کریں گے؟ تو ہر سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا، جس سال قربانی فوت ہوئی اس سال جو بکری کا ریٹ تھا اس اعتبار سے اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ اندازہ کر لیں، گزشتہ کئی پرانے سالوں کا ہو تو یاد نہ ہو تو زیادہ بھلے دے دیں، کمی نہ ہو۔ قربانی اگر کسی کی رہ گئی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ سال جو ہے وہ بڑا جانور لے کر پچھلے 6 سالوں کی بھی اسی کے اندر جو ہے وہ قربانی کر دوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اس کے اوپر صدقہ کرنا ہی لازم ہے، اور وہ بھی بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، یہاں پر حصے کی قیمت مراد نہیں، تو بکری کی جو قیمت ہے وہی صدقہ کی جائے. قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدا تھا اور کسی وجہ سے اسے قربان نہ کر سکے، ایام نہر گزر گئے، اب وہ جانور بیچ ڈالا، تو ایسی صورت میں اس کے جتنے بھی قیمت حاصل ہوگی وہ ساری کی ساری قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی. قربانی کی وصیت بھی کر سکتے ہیں، بلکہ جس شخص کے ذمے قربانیاں جو ہے وہ لازم ہوں اور وقت انتقال قریب آ جائے تو اس کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ اپنی فوت شدہ قربانیوں کی ادائیگی کا اپنے ورثہ کو حکم دے اور وہ اس کے مال سے ادا کریں، تہائی مال تک وصیت نافذ ہوگی. یوں ہی کوئی یوں بھی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ آئندہ جو سال آ رہا ہے اس میں میری طرف سے قربانی کرنا، تو بھی اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی. لیکن جب وصیت والی قربانی ہوگی تو ایسی صورت میں اس قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اس میں سے خود نہیں کھا سکتے. میت کی جانب سے وصیت ہے اور اس کی قربانی کی، تو اس کا سارا گوشت صدقہ کرنا لازم ہوگا، اس میں سے خود نہیں کھا سکتے. جو شخص صاحب نصاب ہے اگر اس نے قربانی کی منت بھی مانی، تو اس پر دو قربانیاں لازم ہوں گی، ایک سالانہ عید والی قربانی اور ایک اپنی منت کی وجہ سے. کسی شخص نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا قربان کیا جائے، بکرا کیا جائے، بکری کی جائے، دمبا کیا جائے، کیا کیا جائے، نہ ہی قیمت بتائی ہے کہ اتنی قیمت کا جو ہے وہ جانور کریں، تو ایسی صورت میں بکری قربان کر دینے سے اس کی وصیت پوری ہو جائے گی. اور اگر کسی کو وکیل کیا اپنی زندگی میں، کسی کو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی قربانی کرنی، تو ایسی صورت کے اندر یہ وکالت درست نہیں ہے، کیونکہ وکالت کے لیے اس کی تمام صفات اور ساری معلومات ہونا ضروری. عید کا دن کا روزہ، عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یوں ہی اس کے بعد 3 دن یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام، 11، 12، 13 ذوالحجۃ الحرام، ان 4 دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور 1/5 اور روزہ ہے جو سال میں حرام ہے، وہ عید الفطر کا. یہ 5 روزے رکھنا تو حرام. اب عید الاضحیٰ کے دن بعض لوگ جو ہے وہ روزے کا نام دیتے ہیں اسے کہ قربانی کے جانور سے ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد جب پکتا ہے تو اس میں سے ہی کچھ کھاتے ہیں، اور اتنی دیر جو کچھ نہیں کھاتے پیتے اسے روزے کا نام دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اسے روزے کا نام دینا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ کچھ بھی نماز سے پہلے نہیں کھاتے تھے اور نماز کے بعد بھی نہیں کھاتے تھے، الا یہ کہ جو کھانے کی ابتدا فرماتے وہ قربانی کے گوشت سے ہی فرماتے. تو اس اعتبار سے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ایسا کیا جائے تو بالکل ثواب کے حقدار ہوں گے. ہاں اسے روزہ ہرگز نہ سمجھا جائے. ماہ ذوالحجۃ الحرام کا ایک اور مسئلہ قربانی سے متعلق، بال اور ناخن کاٹنے والا، کہ اگر کوئی شخص بال اور ناخن ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کٹوا لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس کی قربانی بھی ہو جائے گی. یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، لیکن اگر کٹوا لیے تو گناہگار بھی نہیں ہے اور قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ 31 دن پہلے ناخن یا بال نہیں کاٹے تو اب تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ ناخن اور بال کاٹ لے، کیونکہ 40 دن میں ایک بار تو کٹوانا ضروری ہے، 40 دن یا اس سے زائد ہو جائیں گے تو گناہگار ہوگا۔ قربانی کے جانور جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں، بکری، گائے اور اونٹ۔ بکری میں اس کی پھر ساری قسمیں شامل ہیں، نر مادہ، بھیڑ، دمبا وغیرہ، اور گائے میں بیل، بھینس وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی عمر جو ہے وہ کتنی ہو؟ بکری کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہونا ضروری ہے، بیل وغیرہ کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کی 5 سال ہونا ضروری ہے، یعنی کم از کم اتنی عمر ہونا ضروری ہے، اس عمر سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دمبے یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ سال والوں کے ساتھ ملا کر کھڑا کیا جائے تو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا ہی معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز۔ یہ حکم فقط کس کا ہے؟ دمبے اور بھیڑ کا، یہ حکم بکرے بکری کے لیے بھی نہیں ہے، بکرا بکری کے لیے بھی پورا سال کا ہونا ضروری۔ سال سے مراد اسلامی سال جو ہے وہ مراد ہے۔ اب یہ سالوں کا کیسے معلوم ہو؟ تو اولاً تو جو اس کی معروف جو ہے وہ نشانی ہے وہ 2 دانت والا ہونا ہے، کہ 2 دانت والا جانور جو ہے وہ سال کا ہوتا ہے۔ اب اگر 2 دانت نہیں ہیں تو پھر اس کی 2 صورتیں، اول تو یہ ہے کہ خود اپنے پاس پالا ہے اور پتہ ہے کہ جو ہے وہ ہمارے گھر پہ مثلاً 9 ذوالحج کو جو ہے وہ یہ جانور پیدا ہوا تھا، تو اب اگلے سال 10 ذوالحج کو وہ سال کا ہو گیا تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں بھلے اس کے 2 دانت نہ آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ میں، بازاروں کے اندر، منڈیوں میں جب جانور بیچنے کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ پورے کا ہی ہے، ابھی دانت گرا دیے ہیں، تھوڑے دن میں نکال دے گا، یا اور مختلف قسم کی باتیں کی جاتی۔ تو اول تو یہ ہے کہ دیکھیں قربانی ہے عبادت، اور عبادت میں احتیاط ضروری ہے، ایسی چیز جو شک و شبے والی ہے اس کی وجہ سے اپنی عبادت کو ہرگز ضائع نہ کیا جائے، اور جبکہ فی زمانہ جھوٹ، دھوکہ دہی جو ہے وہ مسلمانوں میں بھی رائج ہے، تو اس وجہ سے فقط اس کے کہنے پر جو ہے وہ اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ قربانی کی ادائیگی میں اس بات کا پہلے سے یقین ہو جائے کہ جانور جو ہے وہ، جیسے ہم نے قربانی کی تعریف میں پڑھا مخصوص جانور کو مخصوص دن میں ذبح کر، تو وہ مخصوص جانور کون سا ہے؟ وہ یہ 3 جانوروں کی قسموں میں سے کوئی سا ہوگا، پھر عمر کے اعتبار سے اس کی عمر اتنی ہوگی، اور پھر آگے اس کی تفصیل کہ اس میں کون کون سے عیوب سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو وہ مخصوص جانور ملے گا تو قربانی ادا ہوگی، اگر کسی بھی جگہ پر کوئی کمی رہ جائے گی تو ایسی صورت کے اندر وہ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ قربانی جو ہے وہ انہی جانوروں کی ہو سکتی ہے جو بیان کی گئی، وحشی جانور جیسے نیل گائے یا ہرن، ان کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے اندر جو ہے جو بڑے جانور ہیں جیسے بیل ہے یا اونٹ ہے، ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹے جانور ایک جانور ایک کی طرف سے ہی قربان ہو سکتا ہے. جو بڑے جانور ہیں بیل یا اونٹ وغیرہ ان میں 7 افراد زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں. 7 سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ 7 شریک ہوتے ہیں, 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے. اور 7 شریک ہونے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے, 7 شریک ہوں یا اس سے کم شریک ہوں, یہ ضروری ہے کہ کسی ایک کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. 7 حصے کریں تو یوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ 6.5 حصے میرے اور آدھا حصہ تمہارا, یا 6.25 میرے اور پون حصہ تمہارا. یوں ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر اس طریقے سے شرکت کر کے قربانی کریں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں, آدھی آدھی گائے کر لی کہ آدھی گائے میری یا آدھا بیل میرا اور آدھا جو ہے وہ تمہارا, تو یہاں پہ بھی بیچ میں کسر تو آ رہی ہے, یہاں پر بھی کسر تو آ رہی ہے, آدھا آ رہا ہے, 3.5 3.5, لیکن ہر ایک کے حصے میں ایک حصے سے زیادہ ہی ہے, تو ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. ایک حصے سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اگر جو ہے وہ آدھا آدھا کر لیا پورا جانور, 3.5 3.5 کر لیے تو بھی قربانی ہو جائے گی. قربانی کے لیے جب جانور بڑا خریدا, اولاً یہ کہ کسی شخص نے جا کر جو ہے وہ بڑا جانور خرید لیا, تو اب بعد میں آ کر وہ کہتا ہے, سوچتا ہے کہ اس میں 6 افراد کو مزید شامل کر لیتا ہوں, تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ ابتداءً خریدتے وقت ہی یہ نیت کرے کہ اس میں 6 افراد کو شریک کروں گا. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے ہی جو ہے وہ شریک کر لیا جائے, خریدنے سے پہلے ہی باقی 6 افراد سے پیسے وغیرہ لے کر اور ان کی شرکت کی نیت سے ہی خریدا جائے. اب یہ جو خریداری ہے شرکت والی, کہ خریدنے کے بعد 6 کو شریک کر سکتا ہے, مکروہ ہے لیکن قربانی ہو جائے گی, یہ اس کے لیے ہے جبکہ یہ خریدنے والا صاحب نصاب ہو. اگر کوئی فقیر جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ جا کر جو ہے وہ قربانی کی نیت سے پورا جانور خرید لیتا ہے, تو اب وہ شریک نہیں کر سکتا, کیونکہ اس پر تو اب اس پورے قربانی پورے جانور کی قربانی ہی لازم ہو گئی خریدتے ہی, تو اب یہ نہیں خرید سکتا. ہاں, لیکن وہ اگر قربانی کے لیے نہیں خریدتا, وہ خریدتا ہی اسی لیے کہ میں جا کے اس میں جو ہے وہ بقیہ افراد کو جو ہے وہ اس کے اندر شریک کروں گا یا بقیہ افراد کو جا کر بیچوں گا, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کے جانور کا جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو, اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو, نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو. تو قربانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے, تو اس کا تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے. راہ خدا میں سب سے اچھا مال خرچ کرنا چاہیے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلی اور خوب فربا ہو. اب وہ کون سے جو ہے وہ عیوب ہیں کہ جن سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے, اور ساتھ ہی وہ عیوب کہ وہ اگر پائے جائیں تو قربانی ہو جائے گی. اگرچہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے عیب سے قربانی کا جانور پاک ہو, لیکن کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی قربانی ہو جائے. وہ عیوب جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے, وہ عیوب جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے. نمبر ایک، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر دو، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر تین، جس کی نظر تہائی سے زیادہ جاتی رہی، تہائی سے زیادہ اس کی نظر کمزور ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر چار، خارش یا کسی اور وجہ سے اتنا لاغر کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر پانچ، ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر چھ، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر سات، کان دم چکی تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، تہائی سے مراد ون تھرڈ، اس عضو کا ون تھرڈ حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. نمبر آٹھ، پیدائشی طور پر اس کے کان نہ ہوں تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر نو، فقط ایک کان ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں. نمبر دس، دانت نہ ہوں. یہاں پر دانت نہ ہونے سے مراد جو دو دانت والے دانت ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس کے منہ میں دانت ہی نہ ہو کہ جس سے چارہ وغیرہ چر سکے، تو یہ وہ ایک ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہو. نمبر گیارہ، تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں. نمبر بارہ، ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. نمبر تیرہ، کسی علاج کے ذریعے سے اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. نمبر چودہ، خنسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر پندرہ، جلالہ یعنی وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر سولہ، وہ جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر سترہ، اس حد تک جنون ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو، کھانا بھی نہ کھاتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. نمبر اٹھارہ، سینگ جڑ تک ٹوٹ جائے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. یہ وہ اٹھارہ جو ہے وہ عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی. اب وہ عیوب کہ جن کی وجہ سے قربانی ہو جائے، نمبر ایک، بھینگا جانور اس کی قربانی ہو جائے. نمبر دو، جس کی نظر تہائی یا تہائی سے کم کمزور، تہائی سے زیادہ ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی، تہائی یا اس سے کم کمزور ہے تو قربانی ہو جائے. نمبر تین، جس میں معمولی جنون ہو یعنی چر لیتا ہو اس کی قربانی ہو جائے گی. نمبر چار، جسے خارش ہو لیکن فربا ہو اس کی بھی قربانی ہو جائے. نمبر پانچ، چکی دم یا کان ون تھرڈ یا اس سے کم کٹے ہوں یا کان چھوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی. نمبر چھ، خصی جانور اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، بلکہ اس کی قربانی کرنا تو افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانور ذبح فرمائے قربانی میں. نمبر آٹھ، بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی تو بھی قربانی ہو جائے. نمبر نو، اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا بانج تو اس کی قربانی ہو جائے. نمبر دس، داغا ہوا نشان لگاتے ہیں، داغتے ہیں، تو اس جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی. نمبر 11، جس کے اکثر دانت موجود ہیں تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. نمبر 12، کہ لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لے کر چلتا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. جس کی چکی چھوٹی ہو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. یوں ہی سینگ تو ٹوٹا ہے لیکن جڑ تک نہیں ٹوٹا بلکہ اوپر سے ٹوٹا ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی. یہ ہیں وہ تفصیل کہ وہ کون سے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی واجب، قربانی جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گی، اور وہ کون سے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ادا نہیں ہوگی. اب یہ عیب کب پایا گیا تو قربانی ہو جائے گی. اگر ذبح کرتے ہوئے جانور کو گرانے میں کوئی عیب پایا گیا، ذبح کرتے ہوئے جانور کو گرانے میں کوئی عیب پایا گیا، مثلا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اسی وقت ذبح کر دیا، تو قربانی ہو جائے. اگر پہلے سے عیب موجود ہے خریدتے ہوئے، یا خریدتے وقت موجود نہیں تھا، بعد میں اپنے گھر پر لانے کے بعد عیب پیدا ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ جناب خریدتے وقت تو ہم نے بے عیب خریدا تھا، اب بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو آپ قربانی کر دیں، بلکہ اب بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اس کو چینج کرنا ہوگا. یوں ہی اگر عیب موجود تھا لیکن وہ عیب جو ہے وہ ختم ہو گیا قربانی کے وقت، کوئی زخم تھا کوئی ایسا اور وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں. وہ کون سے جو ہے وہ جانور ہیں جن کے قربانی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے لیکن اگر کر لی جائے گی تو قربانی ہو جائے گی؟ وہ دودھ والا جانور اور گابھن جانور، ان کی قربانی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے لیکن اگر قربانی کی جائے گی تو قربانی ہو جائے گی. پھر گابن جانور کا اگر بچہ جو ہے وہ پیٹ سے نکلے وہ مردہ ہو تو اسے پھینک دیا جائے گا، زندہ نکلے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا اور ذبح کے بعد اس کا گوشت بھی کھا سکتے، اور اگر ذبح نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں اسے صدقہ کرنا لازم ہوگا. قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا منع ہے. لہذا قربانی کا جانور لائے اور اس کا جو ہے وہ دودھ نکلتا ہے تو اس کا دودھ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہاں اگر جو ہے وہ دودھ اس کا دھونا ضروری ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے جانور کو، تو ایسی صورت میں اس کا دودھ دھو کر صدقہ کیا جائے گا. یوں ہی اگر بھیڑ وغیرہ یا دمبے کی اون ہے تو وہ اون بھی نہیں کاٹ سکتے، اگر کاٹی ہے تو اسے بھی صدقہ کریں گے. ہاں جانور جب ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد کسی نے اس کی اون کاٹ لی یا اس کے بعد اس کے تھنوں میں سے دودھ نکالا، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اب اس کا استعمال جائز ہے. ہاں بیچنا اب بھی جائز نہیں. اجتماعی قربانی، اجتماعی قربانی کے اندر چونکہ عمومی طور پر آپ کسی دوسرے شخص کو اپنی قربانی کرنے کا وکیل بناتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، تو اس میں یہ چیز بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنی عبادت کی ادائیگی کے لیے جس شخص کو وکیل بنا رہے ہیں کیا وہ اس بات کا اہل بھی ہے یا نہیں، کیا اسے قربانی کے مسائل معلوم ہیں یا نہیں، کیا وہ درست طریقے سے آپ کے لیے بے عیب جانور خرید کر درست طریقے سے ذبح بھی کر دے گا یا نہیں، تو ان سب چیزوں کا جاننا ضروری ہے. آج کل جو ہے وہ آن لائن سسٹم پر بہت ساری جگہ قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس چیز سے لوگ جو ہے وہ صرف نظر کر جاتے ہیں کہ ہم جہاں قربانی کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ اس جگہ ہماری قربانی بھی درست طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو جو ہے وہ انہیں مالک بنا دیا وکیل، اب اگر وہ غلط کرتے ہیں تو وہ گناہگار ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے گناہگار ہیں، لیکن اگر آپ نے وکیل بنانے میں احتیاط نہیں کی تو اس کی وجہ سے آپ بھی گناہگار ہوں گے، اور آپ کی اگر قربانیاں درست طریقے سے ادا نہیں ہوئیں، ذمے میں باقی رہیں، تو کل قیامت کے اندر اس کی جگہ کیا دیں گے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے چاہے بڑے پیمانے پر اجتماعی قربانی میں حصہ لیا جائے یا گھر میں ہی اجتماعی قربانی میں حصہ لیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ پانچ چھ افراد مل کر ایک بڑا جانور لے آتے ہیں، تو اس میں بھی آپ جس شخص کو وکیل بنا رہے ہیں، جس کی ساری ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ وہ جائے گا جانور خرید کے لائے گا، اس کے بعد اس کو درست طریقے سے ذبح کروائے گا، پھر اس کے بعد اس کی گوشت کی تقسیم کا عمل کرے گا، تو کیا وہ یہ ساری چیزیں جانتا بھی ہے؟ اگر وہ جانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ جانور کی خریداری میں کون سے عیوب دیکھنے ہیں کہ ان سے پاک ہونا ضروری ہے، نہ اس کو ذبح کا معلوم، تو ایسی صورت کے اندر اپنی قربانی کو آپ خود خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں درست معلومات فراہم کرنا وکیل کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں مکمل طور پر وکالت نامہ اور اس سے متعلق ساری احتیاطیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اگر اس کے علاوہ بھی لوگ اپنے طور پر بھی کرتے ہیں، محلے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، مسجد سطح پر، مختلف مدارس کی سطح پر، تو ان پر بھی یہ ضروری ہے کہ ابتداءً اس سے متعلق جو ضروری معلومات ہیں کہ جو اجتماعی قربانی کا وکیل ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے، یہ جاننا اور سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ یوں ہی جو قربانی کے لیے اپنا حصہ کسی بھی جگہ ڈال رہے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے اولاً جو ہے وہ اطمینان کر لیں کہ اپنا حصہ جہاں ڈال رہے ہیں کیا وہاں درست طریقے سے قربانی ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں وہاں حصہ ڈالنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ قربانی، اجتماعی قربانی میں گوشت کی تقسیم، عمومی طور پر اجتماعی قربانی کے گوشت کی تقسیم میں جب جو ہے وہ محلے کے چند افراد کریں یا بعض جگہوں پر باہر بھی ہو سکتا ہے، وزن سے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اندازے سے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حالانکہ اجتماعی قربانی کے اندر گوشت کی تقسیم وزن سے ہونا ضروری، اندازے سے تقسیم کر کے آپس میں معافی تلافی کر لینا اس سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے، کیونکہ یہاں پر وزن کے مطابق مکمل طور پہ ادا کرنا یہ شریعت کا حق ہے، اور یہاں پر ایک سود کا معاملہ بھی پایا جاتا ہے، یہاں پر ایک سود کا معاملہ بھی پایا جاتا ہے، تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اب سوچیں گے کہ سود تو جو ہے وہ پیسوں میں ہوتا ہے، قرض میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دو ہم جنس اشیاء کی تبادلے کی صورت میں بھی بعض صورتوں کے اندر سود کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی یہ سود پایا جائے گا اگر جو ہے وہ قربانی گوشت کا گوشت اجتماعی قربانی کے شرکا آپس میں وزن کے بجائے اندازے سے تقسیم کریں گے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہم نے قربانی ادا کی ہے اس کے فوراً بعد سود جیسے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائے۔ اب اس کا ایک حل البتہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہ سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے، دو حل ہیں، ایک حل تو یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے سارے شرکا ساتھ ہیں مثلا، تو اپنے ساتھ میں جو ساتھ ہیں یہ اپنے میں سے ہر ایک اپنا حصہ، گوشت کا حصہ کسی ایسے شخص کو ہبا کر دیں، گفٹ کر دیں جو کہ ان شرکا میں سے نہ ہو، کوئی اور ہو، اجنبی ہو، کہ ہم نے اپنا حصہ آپ کو ہبا کیا، اور وہ شخص وہیں موجود ہو گوشت کے پاس، وہ کہے کہ میں نے قبضہ کر لیا، میں نے آپ کا ہبا قبول کیا اور قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد وہ اندازے سے جس کو جتنا چاہے دے دے، لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ ہبہ کرنے کا مطلب ہے وہ مالک ہے، وہ مالک ہے. اگرچہ ہوگا تو ایسا نہیں کہ وہ گوشت جو ہے وہ سارا اپنے گھر لے جائے، لیکن وہ مالک ہے. اگر وہ کسی کو نہ بھی دے یا کم دے تو پھر اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ اس خوف سے بچنے کے اعتبار سے کہ کہیں یہ گوشت ہی نہ لے جائے، وہ یوں ہے کہ اس کے اندر گوشت کے علاوہ جو دیگر جو ہے وہ اجزاء ہیں جنہیں گوشت شمار نہیں کیا جاتا، جیسے کلیجی ہو گئے، مغز ہو گئے، پائے ہو گئے، انہیں گوشت شمار نہیں کیا جاتا، ان کے ٹکڑے کر کے ہر حصے پر ڈال دیں. تو ایسی صورت کے اندر بھی اندازے سے گوشت کی تقسیم جائز ہو جائے گی، لیکن ہر ایک کے حصے میں خلاف جنس یعنی گوشت کے علاوہ دوسری کوئی چیز کا کوئی نہ کوئی حصہ آنا ضروری ہے. سارے حصے آئیں یہ ضروری نہیں ہے، مثلا کلیجی کا بھی حصہ آئے، پائے کا بھی حصہ آئے، تسری کا بھی حصہ آئے، مغز کا بھی حصہ، یہ ضروری نہیں ہے. فقط کلیجی کا بھی آ گیا کسی کے پاس، کسی کے پاس مغز چلا گیا، کسی کے پاس پائے چلے گئے، تو بھی جائز ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر ایک دوسرے پر تہمت بعد میں لگانے سے بچنے کے لیے، غیبتوں سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ کہ ہر چیز تقسیم کر کے سب کے حصوں میں ڈال دی جائے، تو یوں بھی اندازے سے گوشت تقسیم ہو سکتا ہے. ہاں اگر ایک ہی گھر کے افراد ہیں، اگر ایک ہی گھر کے افراد ہیں جو کہ مل کر ہی کھائیں گے اور انہیں جو ہے وہ تقسیم کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب جو ہے وہ تقسیم کرنا یا وزن کرنے کی اب حاجت نہیں ہے. قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے. اگر کوئی شخص پورا گوشت خود بھی رکھ لیتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے. پھر اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے کہ اتنے وقت تک ختم ہونا ضروری ہے، جیسے بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ محرم کی فاتحہ سے پہلے پہلے ختم ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے. یوں ہی اگر کوئی پورا کا پورا جو ہے وہ صدقہ کر دے تو بھی وہ صدقہ کر سکتا ہے. قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریب کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں. ہاں کافر کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، کافر کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے. قربانی کے گوشت کو کھا سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. یہی حکم جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے کہ قربانی کی کھال یا گوشت یا جو بھی چیزیں حاصل ہوئیں، چربی ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، کسی امیر یا غریب کو تحفے میں دے سکتے ہیں، لیکن اسے بیچ نہیں سکتے. تو لہذا اگر بیچیں گے تو اس صورت میں جو اس کی رقم حاصل ہوگی اسے صدقہ کرنا لازم ہوگا، اور یہ صدقہ واجبہ ہوگا جو کہ شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ہی دینا ضروری ہوگا. قربانی کی کھال اگر اس لیے بیچی کہ یہ کھال اٹھا کر میں مسجد میں کیسے دے کر آؤں یا مدرسے میں کیسے دے کر آؤں، چلو بیچ دیتا ہوں، اس کی قیمت مسجد مدرسے میں دے دوں گا، تو یہ بیچنا جائز ہے اور اب اس کی قیمت مسجد مدرسے میں دے سکتے ہیں. اگر اس نیت سے کوئی بیچتا ہے کہ میں اپنے استعمال میں اس کے پیسے لاؤں گا تو اب یوں اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا، اور اب اس کی جو قیمت حاصل ہوگی وہ شرعی فقیر کو ہی دینا ضروری ہوگی. اگر مسجد مدرسے کے لیے جو ہے وہ دینے کی نیت کی اور اس نیت سے بیچا تو بیچ سکتے ہیں، یوں ہی کسی غریب کو دینے کی نیت کی تو اس کے لیے بھی بیچ کر اس کو پیسے دے سکتے ہیں. قربانی کی کھال مسجد میں بھی دی جا سکتی ہے، قربانی کی کھال مسجد میں بھی دے سکتے ہیں. مسجد والے جو ہے وہ اسے اپنے مسجد کی چیزوں کے اندر، تعمیرات میں، دیگر سارے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک ہے کہ جس زکوٰۃ مسجد کے اندر ڈائریکٹ نہیں لگتی، لیکن قربانی کی کھال جو ہے وہ ڈائریکٹ مسجد کے اندر لگ جاتی ہے. اچھا قربانی کے کسی بھی اجزاء سے بیچ کر نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے عموماً جو ہے وہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ چربی وغیرہ جو اضافی ہوتی ہیں وہ لوگ بیچتے ہیں اور وہ صابن بنانے والی کمپنیاں خرید لیتی ہیں. تو اب یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں بھی اگر بیچی ہیں تو ان کا جو بھی رقم حاصل ہوگی اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا. ہاں اگر اس نیت سے بیچی کہ بیچ کر اس کی رقم کسی غریب کو دوں گا یا کسی مسجد مدرسے میں دوں گا تو ایسی صورت کے اندر مسجد مدرسے میں دے سکتے ہیں. قربانی کے اندر قربانی کی چونکہ ادائیگی جو ہوتی ہے وہ تو ذبح کرنے سے ہی ہوگی, تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ قربانی کا ذبح شرعی طریقے سے مکمل طور پر پایا جائے. کہ مسلمان شخص جو ہے وہ اگر تو جس کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرنا جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور اللہ عز و جل کا نام لے کر ذبح کرے, اور اگر جو ہے وہ خود نہیں جانتا تو ایسی صورت کے اندر کسی اور سے ذبح کروا دے مگر خود وہاں پر موجود رہے, کھڑا رہے. جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا چھری پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے, مگر اگر اس نے ہاتھ رکھا تو ایسی صورت کے اندر اس پر بھی بسم اللہ کہنا, اللہ کا نام لینا واجب ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ذبح جو ہے وہ قصاب کر رہا ہے لیکن ساتھ میں بچے کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے, تو اس سے ہاتھ رکھوا لیا, تو جب چھری کو دو افراد پکڑے ہوئے ہوں گے تو ان دونوں پر ہی اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور حرام ہو جائے گا, اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا اور اس سے قربانی بھی ادا نہیں ہوگی. عورت بھی قربانی جو ہے وہ کر سکتی ہے, یعنی اگر کوئی خود ذبح عورت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے جبکہ اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتی ہو, اور اگر نہیں جانتی تو ایسی صورت میں کسی اور سے کروائے. یوں ہی سمجھدار بچہ جو ذبح کرنے پر قادر ہو اگر وہ ذبح کرے اور تمام رگیں جن کا کٹنا ضروری ہیں وہ کٹ جائیں تو ایسی صورت کے اندر قربانی ہو جائے گی. وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کی ذبح جو ہے وہ جائز نہیں ہے؟ جن انسان کے مقابلے میں جو جن ہے, جن مرتد, مشرک, مجوسی, مجنون, ناسمجھ بچہ, اور وہ شخص جو جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دے, ان کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے. اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں افراد اگر وہ ذبح کریں اور رگے درست طریقے سے کٹ جائیں تو ایسی صورت کے اندر جانور حلال ہو جائے گا. جو رگے جو ہے وہ کاٹی جاتی ہیں ذبح کے اندر وہ چار ہیں, ان میں سے اکثر جو ہے وہ کٹ جانا, چاروں میں سے اگر ہر ایک رگ کا اکثر حصہ کٹ گیا تو جانور حلال ہو جائے گا. تکبیر کہتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے, بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہا جائے. اچھا, بکری جو ہے وہ ذبح کے لیے لٹائی, بسم اللہ جو ہے وہ کہہ کر ذبح کرنا چاہتا تھا, تب اس میں دو صورتیں ہیں, کہ چھری جو ہے وہ چینج ہو گئی, بسم اللہ کسی چھری پر پڑی اور چھری چینج ہو گئی تو ذبح جو ہے وہ کر سکتا ہے دوسری چھری سے بھی. لیکن اگر کسی ایک بکری کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے اور اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور پھر بکری چینج ہو گئی, اس کی جگہ دوسری بکری لیا, تو اب دوسری بکری کے لیے دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. پہلا والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اس دوسری بکری کے لیے کفایت نہیں کرے گا. ذبح کے مکروہات میں سے یہ بھی ہے کہ ذبح کرتے وقت اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے, یہ مکروہ ہے. البتہ اگر سر جدا ہو گیا جب بھی وہ جانور حلال رہے گا, سر جدا ہونے کی وجہ سے جانور حرام یا مردار نہیں ہوگا۔ یوں ہی ہر ایسا فعل جس سے جانور کو تکلیف پہنچے بلا فائدہ تکلیف پہنچے تو وہ بھی مکروہ ہے، مثلاً ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال وغیرہ اتارنا، اسی طرح قبلے کی طرف منہ کرنا، منہ کر کے ذبح کرنا سنت ہے اور اس کا خلاف کرنا مکروہ ہے۔ پھر جانوروں کے جو ہے وہ اجزاء ہیں کہ کون سے کھا سکتے ہیں کون سے نہیں کھا سکتے، ان تمام کی تفصیلات کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھڑ سوار جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں۔ یوں ہی اسی چیپٹر سے متعلق ایک اور چیپٹر ہے عقیقے کا بیان، اس کے لیے بھی امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، عقیقے کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم کے سلسلے میں مدنی قاعدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حسب معمول دعا سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک يا ذا الجلال والإكرام، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا آخری سبق، سبق نمبر 21 وقف کی یہ تختی ہے۔ اس سبق کی آخری دو سطریں آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور مزید یہ کہ اس آخری دو سطروں کے اندر جو قاعدہ بیان کیا ہے نون قطنی کا، اس نون قطنی کے قاعدے کو بھی آپ سماعت کریں گے، اور ان دو سطروں کے اندر یہی نون قطنی کا قاعدہ بطور ادائیگی بھی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نون قطنی کا قاعدہ سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ پورا قاعدہ یوں تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی توجہ کریں تو با آسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا کلمہ ہے خیرن الوصیت، آپ نکال لیجئے خیرن الوصیت، اس کلمے پر آپ انگلی رکھیں۔ اب ہم اس کلمے کے اندر اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے؟ کلمہ اس طرح لکھا ہوا ہے خیرن الوصیت. کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھ لیں، خیرن الوصیت. صحیح. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لکھا ہے خیرا، دراصل تھا یہ خیرن. کیا تھا؟ یہ خیرن تھا. صحیح ہے. خیرن میں یعنی را پر دو زبر کی تنوین تھی، را کے اوپر کیا تھی؟ دو زبر کی تنوین. تو اس دو زبر کی تنوین کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز آتی ہے، خیرن، کس کی آواز آتی ہے؟ کس کی آواز آتی ہے؟ خیرن. تو یہ نون جو ہے، یہ نون اس حمزہ کے نیچے آ گیا جو ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے. خیرن الوصیت. اب دیکھیں، نل وصیت میں جو نون لکھا ہوا ہے، یہ جس حمزہ کے نیچے ہے وہ حمزہ گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے ما قبل ملانے کی صورت میں. ما قبل ملانے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ گر رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کو گراتے نہیں ہیں جیسے وقف میں پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے الوصیت. کیا پڑھیں گے؟ الوصیت کا جو حمزہ ہے، ال حمزہ ہے، یہ ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے. اور چونکہ پیچھے جو کلمہ ہے وہ خیرن ہے، خیرن، آخر میں نون ساکن کی آواز ہے، آخر میں نون ساکن کی آواز ہے، خیرن نون کی آواز ہے، اس نون کو اس حمزہ کے نیچے لکھ دیا. حمزہ گر گیا ما قبل ملانے کی صورت میں. اب ہم وہ جو دو زبر کی تنوین کا ایک زبر ہے اس کو نون کے نیچے ڈال دیا، اس کو نون کے نیچے لگا دیا. صحیح ہے. اب یہ بن گیا خیرن الوصیت. کیا بن گیا؟ کیونکہ تنوین کی ادائیگی بھی باقی ہے. صحیح ہے نا. خیرن نون کی آواز، اس کی ادائیگی بھی باقی ہے. صحیح ہے. اور جو ایک زبر کم کیا، دو زبر کو الف سے بدل دیا نا، خیرا، وقف میں، وقف میں بدلتے نا خیرا، لیکن یہاں بدلا نہیں ہے، پڑھ تو رواں سے رہے ہم، خیرنل خیرنل خیرنل، پڑھ تو رواں سے رہے، بدلا نہیں ہے. اس ایک زبر کو اٹھا کر نون کے نیچے ڈال دیا تو یہ خیرنل ہو گیا. تو یہ قاعدہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے تو وصل میں، کس میں؟ وصل میں، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں. تو یہ جو نون لکھا ہوا ہے یہی نون کتنی ہے. آپ جتنے بھی کلمات دیکھ لیجئے، ان تمام میں یہی نون کتنی کا قاعدہ ہے. تو قرآن مجید میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے نیچے چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نیچے نہیں لکھا ہوتا. مثال کے طور پر قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، اگر ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ غلط پڑھا ہے، تو ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں غلط پڑھ رہا ہے. احد اللہ الصمد ملا کر پڑھنے میں یہ درست ہے، صحیح ادائیگی ہو رہی ہے. ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد پڑھیں گے، احد اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن یہاں پر نون اتنی نہیں ہے، یہاں پر چھوٹا سا نون نہیں لکھا ہوا. تو بعض جگہ پر نون چھوٹے سے لکھے ہوئے ہیں، بعض جگہ پر نہیں لکھے ہوئے. اسی لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کم سے کم پورا قرآن پاک ناظرہ اگر ہم پڑھ لیں، اگر ہم پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیں یا کسی کو سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی غلطیاں، جیسے سورۃ الاخلاص میں نون کتنی نہیں لکھا ہوا، اور مقامات پر بھی نون کتنی، ہم ملا کر پڑھتے ہوں گے، نون کتنی کا قاعدہ لگ رہا ہوگا، ہم نون کتنی نہیں کر رہے ہوں گے. تو ہمیں تو نہیں پتا نا قاعدے کا صحیح، لیکن سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. مکمل قرآن پاک ایک مرتبہ ہم سنا دیں، اے کاش اللہ تعالی ہمیں سنانے یا پڑھنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الوصیۃ۔ اچھا، اس کی ہجے کس طرح کریں گے یہ بھی سیکھ لیجئے، اس کی ہجے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ہا یا زبر، ہائی را زبر را، خیر خیر، نون لام زیر نل، خیر نل خیر نل۔ اب وصیت کی ہجے الگ کر دیں، واو زبر و، صاد یا زیر صی، صی صی نہیں پڑھیں گے، صی وصی، یا زبر یا وصی، تا پیش تو، وصیت وصیت۔ اب ملا کر پڑھیں گے، خیرن الوصیت خیرن الوصیت۔ اسی طرح تمام کلمات کی ہجے اسی طرح کریں گے۔ اچھا، اس کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے یہ بھی سیکھ لیجئے، پہلے وصل میں، صحیح ہے؟ خیرن الوصیت، آگے وقف، خیر الوصیت۔ تو وقف میں جو ہے نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، نون قطنی ہمیشہ وصل میں پڑھا جاتا ہے، صحیح؟ آگے پڑھتے ہیں، شیبانی السماء، آگے وقف، شیب السماء، حمزہ کی ادائیگی میں خیال رکھیں، ایک تو اس کو ادا کرتے وقف میں اور ساتھ ہی ساتھ وصل میں بھی اس کی ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھیں۔ آگے پڑھتے ہیں، منیبین ادخلوها، منیبین ادخلوها، آگے وقف، منیب ادخلوها۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نون قطنی کی ادائیگی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو نون قطنی کی ادائیگی اسی انداز سے ہوگی، منیبین ادخلوها، آگے وقف، منیب ادخلوها، آگے ہے، مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، دو نون آ گئے نا، مبین اور پھر نون قافز نق، مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، آگے وقف، مبین مبین مبین، اقتلوا اقتلوا، آگے ہے، قدیر الذی، قدیر الذی، آگے وقف، قدیر الذی، الذی آگے ہے خبیر الذی، خبیر الذی آگے وقف، خبیر الذی، خبیر الذی. الحمدللہ عز وجل، مدنی قاعدے کی تمام ہی تختیاں یعنی تختی نمبر 21 تک ہم نے مدنی قاعدہ مکمل پڑھ لیا، اور 22 تختی جو نماز کے اذکار ہے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کی دوہرائی کا سلسلہ بھی جاری ہے. آئیے اپنی دوہرائی کے سلسلے کو بھی مکمل کرتے ہیں. دعائے قنوت ہماری جو ہے وہ ادائیگی کے لحاظ سے چل رہی تھی، اس کو بھی مکمل کرتے ہیں. تو ہمارا قاعدہ، مدنی قاعدہ الحمدللہ عز و جل ایک بار ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك. دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ ہے اور حمزہ پر جھٹکا ہے، تو اس حمزہ کی ادائیگی کا خیال رکھنا. ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. ونشکرک ولا نکفرک ونخلع. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع. ونترك من يفجرك. ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد. اللهم إياك نعبد. ولك نصلي. ولك نصلي. ونسجد وإليك. اب اس جگہ پہ غلطی ہوتی ہے، دعائے قنوت میں ہماری جگہ غلطی ہوتی ہے، ہمیں بعض وقت پتہ نہیں چلتا، ہم پڑھ ہوتے ونس جو دو و الی کا، ونس جو دو و الی کا، دال کو نہیں کہتے، ونس جو دو و الی کا. نسعا ونحفظ ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق. بالكفار ملحق. نیچے جو آیت درود ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. إن الله وملائكته. إن الله وملائكته يصلون. صاد يصلون على نبی، نبی، یہاں کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے، روکیں گے تھوڑا سا، نبی، کیونکہ تشدید ہے، تشدید والا حرف وقف میں باقی رہتا ہے، نبی.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا، صاد، صلوا عليه وسلموا، سين، وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مدنی قاعدہ روزانہ پڑھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ عز وجل، روزانہ کم سے کم مدرسہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان میں 41 منٹ جو مدرسہ ہوتا ہے، اس میں تو سبھی نیت کر لیں انشاءاللہ پڑھیں گے. جو پڑھ چکے ہیں، جن کو پڑھنا آتا ہے، وہ پڑھانے کی نیت کر لیں، اور اپنے لیے روزانہ 12 منٹ ضرور نکالیں گے مدنی قاعدہ سیکھنے اور پڑھنے کے لیے. اب آئیے قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے ایک سورت کی ادائیگی کا سلسلہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر پڑھیں گے. إنا أعطينا، كالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، كوثر، ثر، ثر زبد، ثر، كوثر. فصل لربك وانحر، فصل لربك بِكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ، إِنَّ شَانِئَكَ، شَانِئَكَ هو الابتر هو الابتر ان شانئك هو الابتر ایک بار پھر اس سورۃ الکوثر کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر دیکھیے شروع میں ہے انا کھینچ کر پڑھنا ہے پہلی آیت میں ہے پہلا کلمہ انا ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے اور آخری آیت جو ہے تیسری آیت اس میں ان نشانی آقا اب یہاں ایک غلطی ہوتی ہے بعض اسلامی بھائی شروع میں جو ہے کھینچنا ہے انا اس کو پڑھتے ہیں ان آتینا کل کوثر ان آتینا اب یہ لہن جلی کی غلطی ہے بڑی غلطی جیسے مدنی منے بھی کہیں تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا آتینا کل کوثر ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو تو ہمیں فوراً اس اچھے انداز سے حکمت عملی سے مدنی منے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ قرآن درست پڑھنا چاہیے جب قرآن درست پڑھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے تو آپ انا اس کو کھینچ کر پڑھیں تو یہ غلطی نہ ہو نہ کسی کی غلطی پر حوصلہ افزائی ہونی چاہیے مدنی منوں کو بھی پڑھائیں یا ان سے بھی تلاوت سنیں تو درست سنیں غلطی نہ ہو دوبارہ پڑھ لیں ان دیکھیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی بھائی ان میں سے بھی بعض نے کھینچا بعض نے نہیں کھینچا اس کو کھینچنے کی عادت بنائے بغیر کھینچے نہ پڑ ان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ صدق الله العظيم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.